الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج اصول اتقاء کے سلسلے میں ہماری آخری گفتگو ہے، اور بعض ایسے قوانین اور قواعد بتائے جا رہے ہیں کہ جو بے انتہا مفید ہیں، اس اعتبار سے کہ روزانہ بلکہ مسلسل پیش آنے والے مسائل ہیں. سب سے پہلا فائدہ جسے آج بیان کرنا ہے، اس کا عربی نام تو یہ ہے، پہلے عربی نام سن لیجئے، اس کے بعد اسے اپنے الفاظ میں آپ کس طرح تحریر کریں، کہ ہم لو فعل المسلم الفتحا، کہ مسلمان کے عمل کو ہمیشہ صحیح سمجھا جائے گا. یہ ہے قانون اور فائدہ کہ مسلمان کا عمل ہمیشہ صحیح سمجھا جائے گا. سب سے پہلا قانون اور فائدہ یہ ہے. یہ قانون اور فائدہ دنیا کے ہر کام میں استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں 100% یقین نہ ہو. جب تک کہ کسی چیز کے بارے میں 100% یقین نہ ہو، اس وقت تک یہ قانون اور فائدہ ہماری مدد کرتا ہے. لیکن جب کسی چیز کے بارے میں 100% یقین ہو جائے، تو یہ وہ قانون ہے کہ پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. اب مثلا ایک مسلمان کو ہم نے کپڑا پاک کرنے کو دیا، اس نے آ کر ہم سے کہا کہ ہم نے آپ کا یہ کپڑا پاک کر دیا ہے. ایک مسلمان کو ہم نے برتن پاک کرنے کو دیا، ایک مسلمان کی ذمہ داری لگائی کہ مثلا یہ زمین پاک کر دینا، ایک مسلمان سے یہ کہا گیا کہ مسجد نجس ہو گئی ہے اسے پاک کر دینا. اب اگر ہمیں 100% یقین ہو جائے کہ اس نے یہ کام انجام نہیں دیا ہے یا غلط طریقے سے کیا ہے، مثلا گھر میں اکثر گھروں میں کپڑا دھونے کے لیے ماسیاں یا ملازمائیں آتی ہیں، نجس کپڑا ہے ان کے حوالے کیا کہ اسے دھو دینا، یا کمرہ نجس ہے ان کے حوالے کیا کہ اسے پاک کر دینا. اب اگر ہم کو 100% یقین ہو جائے کہ انہوں نے یہ کام انجام ہی نہیں دیا، چاہے وہ ہم سے آ کر زبانی یہ کہیں کہ جو آپ نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، لیکن ہمیں 100% یقین ہے کہ انہوں نے یہ کام انجام نہیں دیا، یا ہمیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے کام تو کیا یعنی کمرہ دھویا ہے یا کپڑے کو دھویا ہے مگر غلط طریقے سے دھویا ہے، 100% یقین. میرا یہ جملہ فقہ کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے غلط ہے، مگر صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ کہا، اس لیے کہ یقین کہتے ہی اس کو ہے کہ جو 100% ہو. یہ ویسے تو غلط ہے 100% یقین، اس لیے کہ یقین ہوتا ہی 100% پر ہے، لیکن بات واضح ہو جائے اس لیے اس طرح کہنا پڑ رہا ہے. تو بہرحال اگر 100% یقین ہے کہ اس نے غلط کام انجام دیا، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اگر ہم کو 100% یقین نہیں ہے اس کی غلطی کا، شک ہے، احتمال ہے، ظن ہے، اطمینان ہے، 90% تک ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ اس نے کہہ تو دیا کہ میں نے یہ برتن یا کپڑا یا فرش پاک کیا ہے، لیکن پاک واک نہیں کیا ہوگا، اب اس صورت میں ہم اس کو نجس نہیں مانیں گے. بلکہ یہ جو قانون آپ کو بتایا گیا کہ ہم لوگ فعل المسلم الگ سے ہاں، کہ مسلمان کے کام کو ہمیشہ صحیح سمجھا جائے گا، اس قانون کی روشنی میں ہم اس کی بات قبول کر لیں گے. یہ کپڑا بھی پاک مان لیا جائے گا، یہ برتن بھی پاک مانا جائے گا، یہ فرض بھی پاک مانا جائے گا. تو مسلمان جس وقت کوئی کام کوئی عمل انجام دے اور ہمیں پتہ چلے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اگر ہم شک کے عالم میں ہوں کہ اس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، یا شک سے زیادہ ہمیں ظن ہو جائے کہ اس نے غلط کیا، کیونکہ یہ اصطلاحات اکثر درسوں میں آتی ہیں، اس لیے اب تک میں نے اسے کبھی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا کہ ظن کسے کہتے ہیں، شک کسے کہتے ہیں، لیکن آج اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کو دہرا دیا جائے بہت مختصرا کہ جب کسی خیال کے بارے میں انسان کا ذہن مکمل طور پر 100% اس خیال کو مانے کہ یہ کام ہوا ہے، 100% کیفیت کا نام ہے یقین۔ جب 100% یقین ہو جائے، جب 100% خیال آ جائے کہ یہ کام ہوا ہے، اور 100% سے کم اور 50% سے زیادہ کا خیال ہو تو اس کا نام ہے ظن۔ 51% خیال ہے کہ شاید مثلا نماز کا وقت آ گیا، اس کو ظن کہا جائے گا، 51 سے لے کر 99 تک۔ اور جب 50% خیال آ جائے کسی چیز کے بارے میں تو اسے شک کہا جائے گا۔ شک میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ دو خیال ہونا ضروری ہے، آدھا دل ایک طرف، آدھا دل ایک طرف، 50% ایک طرف، 50% ایک طرف۔ ظن میں بھی ہمیشہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے، کیونکہ ظن ہے 51 سے لے کر 99 تک، 99% بھی کسی چیز کے بارے میں خیال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1% خیال اس کے خلاف جا رہا، تو وہاں بھی دو خیال تو ہونا ضروری ہے۔ ظن میں البتہ ایک خیال زیادہ بڑا ہوتا ہے، ایک خیال چھوٹا ہوتا ہے۔ جو زیادہ بڑا خیال ہو اس کا نام ظن ہے، یعنی جو 51 سے 99 تک ہو، اور جو چھوٹا خیال ہو یعنی 49 سے 1 تک، 1% سے 49% تک، اسے فقہ میں کہتے ہیں احتمال، ایک چانس ہے، ایک امکان ہے۔ اب اگر ظن ہو گیا ہمیں مثلا نماز کے بیچ میں کہ یہ ہماری تیسری رکعت ہے یا چوتھی، اگر 99% دل کہہ رہا ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے تو اس کا نام ہوگا کہ یہ ظن ہو گیا تیسری رکعت کا۔ اچھا 1% پھر دل کہے گا کہ یہ چوتھی، اس کو کہیں گے احتمال، کہ ظن ہو رہا ہے کہ تیسری رکعت ہے، احتمال ہو رہا ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے۔ اگر فرض کیجیے یہی اس طرح سے خیال ہو کہ 70% یہ خیال ہو کہ میری تیسری رکعت اور 30% یہ خیال ہو کہ یہ میری چوتھی رکعت، تو کہا جائے گا کہ تیسری رکعت کا ظن ہے اور چوتھی رکعت کا احتمال ہے۔ اگر 51% یہ خیال ہو کہ میری تیسری رکعت اور 49% یہ خیال ہو کہ میری چوتھی رکعت، تو کہا جائے گا کہ تیسری رکعت کا ظن ہے اور چوتھی رکعت کا احتمال ہے۔ تو بہرحال 1% سے لے کر 49% تک، 1% سے لے کر 49% تک جو خیال ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے احتمال، احتمال۔ اور 51 سے لے کر 99 تک ہے اس کا نام ہے ظن۔ اس گفتگو سے یہ پتا چلا کہ ظن اور احتمال ہمیشہ ساتھ ساتھ آئیں گے، یہ ہمیشہ ساتھی، یہ ہمیشہ دوست، جب آئیں گے دونوں ساتھ آئیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے عقل کے اعتبار سے کہ کبھی ظن آئے اور احتمال نہ آئے، کیونکہ ظن جب 51 سے زیادہ ہے تو بہرحال 51 کا مقصد یہ کہ 49 دوسری چیز ہے، اسی کا نام احتمال ہے۔ 99 تک ظن ہے، مگر 99 کا مطلب یہ ہوا کہ 1% کوئی اور خیال موجود ہے، اسی کا نام ہے احتمال۔ تو اب یہ اصطلاحات کئی دفعہ مختلف درسوں میں آ چکی ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج کا جو ہمارا پورا کا پورا درس ہے اس میں ان کی ضرورت بہت پیش آئے گی، اس لیے تذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اس کو ریپیٹ کر دیا گیا۔ تو اب جب کسی چیز کے بارے میں 100% خیال ہو کہ یہ چیز اس طرح ہوئی، اس خیال کا نام ہے یقین۔ اور جب 51 یعنی 51 سے 99 یعنی 99% کا خیال ہو تو اس کا نام ظن ہے، اور 1% سے 49% کا نام احتمال ہے، 50% کا نام شک ہے یعنی آدھا خیال ایک طرف، آدھا خیال ایک طرف، اور 0% کا نام وہم ہے۔ وہم مثلا 100% ہمیں یقین ہے کہ یہ کپڑا پاک ہو گیا، مگر خود بخود دل میں خیال گھسا رہا ہے کہ شاید یہ نجس۔ پاک ہونے کا 100% یقین، یا مثلا آسمان پر ہم چمکتا ہوا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 100% یقین ہے کہ یہ رہا چاند ہم کو نظر آ رہا، مگر خود بخود یہ خیال دل میں داخل ہوا جا رہا کہ شاید یہ چاند نہ ہو کوئی اور چیز، جبکہ بظاہر 1% چاند بھی نہیں ہے غلطی کا، آنکھیں صحیح ہیں، چاند بالکل سامنے ہے، چمک رہا ہے، روشنی دکھائی دے رہی، مگر پھر بھی ایک دوسرا خیال داخل ہو رہا۔ تو اب کیا کہا جائے گا اس خیال کو؟ وہم، کہ ہمیں چاند نہ ہونے کا وہم ہو رہا ہے۔ یعنی وہم کا مقصد بالکل غلط چیز، عقل کے بالکل خلاف، کہ ایک طرف 100% جب یقین ہو گیا کہ یہ چاند ہے تو اب یہ خیال آنا کہ شاید نہ ہو، یا 100% یقین ہے کہ رات ہو چکی، مگر خود بخود دل میں خیال گھسا جا رہا ہے کہ نہیں شاید ابھی رات نہ ہوئی، یہ جو خیال کہ جس کی نہ کوئی دیش ہے نہ جس کے اندر کوئی جان ہے نہ اس میں کوئی طاقت, ہم کو خود اپنے اوپر ہنسی آ رہی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, مگر ہمارے ذہن کو وہ خیال پریشان کر رہا. اس خیال کا نام ثقہ میں ہے وہم. جیسے مثلا یہ ایک عام زندگی کی مثال, یہ کمرہ ہے, ابھی ہم اس کو دیکھ کے گئے, دروازے بند, کھڑکیاں بند, بالکل خالی, رات کے 12 بجے ایک دم لائٹ چلی گئی, بالکل اندھیرا. یہی کمرہ ہے, ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کا تالا کھول کے اس میں داخل ہوئے. اب ہم کو 100% یقین کہ اس میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ یہ تالا ٹوٹا ہوتا اگر کوئی اس میں آ گیا ہوتا, مگر پھر بھی ڈر لگ رہا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی ہو. یہ ہے ذہن, کہ کوئی عقلی بنیاد نہیں, کوئی عام انسان سے کہیں تو وہ مذاق اڑائے, مگر پھر بھی دل میں خیال گھسا چلا آئے, تو یہ ہو گیا وہم. 5 خیالات ہو گئے ہر انسان کے, وہم, یقین, ظن, احتمال اور شک. اچھا, اب وہم اور یقین یہ ہمیشہ ساتھ آئیں گے, کیونکہ وہم کا مقصد 0% دن میں کچھ ہے ہی نہیں. تو جس چیز کے بارے میں وہم ہو رہا ہے, جس چیز کے بارے میں وہم ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کی الٹ چیز کے بارے میں ہمیں یقین ہوگا, کیونکہ یہ 0% ہے تو اس کے الٹ 100% ہوگا. اس کی میں زیادہ وضاحت یوں نہیں کرنا چاہتا کہ شاید آپ اور زیادہ الجھتے چلے جائیں. بہرحال گفتگو کو اس موضوع سے اب بدل منصرف کر دیا جائے, فقط پھر یاد دلا دیا جائے کہ اگر 100% خیال ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس کو کہتے ہیں یقین, اور 0% خیال ہے اور پھر بھی داخل ہوا جا رہا ہے دل میں تو اس کا نام ہے وہم. شریعت میں جب کسی آدمی کو کوئی یقین ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر نہ کوئی قانون چلتا ہے, نہ کوئی قاعدہ چلتا ہے, نہ کوئی اصول فقہ چلتی ہے, نہ کوئی فقہ چلتی. بس شرط یہ ہے کہ وہ یقین غلط ذریعے اور طریقے سے نہ ہو. اس کی مزید وضاحت شاید آئندہ گفتگو میں ہو جائے. اب میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ گفتگو شروع کہاں سے ہوئی. تو آج جو قاعدہ بیان ہو رہا تھا اصول فقہ کا, اس کا نام تھا حمل و فعل المسلم علیہ, جس کا اردو ترجمہ ہے کہ مسلمان کے ہر عمل کو صحیح مانا جائے گا. یہ ہے قانون اور قاعدہ, کہ مسلمان جو عمل انجام دے اسے صحیح مانا جائے گا. اور اس کی وضاحت میں یہ بیچ میں آ گئی تھی بات, اب یہ قانون اور قاعدہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو جائے مسلمان کی غلطی کا. اگر ہمیں یقین ہو گیا, یعنی 100% یہ خیال ہو گیا کہ اس مسلمان نے غلط کام کیا ہے, تو یہ قانون ہمارے کام نہیں آئے گا, یہ قانون نہیں چلے گا. لیکن اگر یقین نہ ہو تو اس صورت میں ہمیشہ مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھیں گے, چاہے ہمیں احتمال ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں اس بیچارے نے صحیح کام کیا ہے یا نہیں کیا. یعنی 50% سے کم خیال ہے, ایک مسلمان کپڑا دھو کے لایا, پاک کر کے لایا, اب ہمیں 50% سے کم خیال ہے کہ اس نے صحیح پاک کیا ہوگا, مگر پھر بھی ہم اس کو صحیح مانیں گے. یا 50-50 خیال ہے, چاہے صحیح پاک کیا ہو چاہے غلط پاک کیا ہو, تب بھی اس کو صحیح مانیں گے. یا 50% سے زیادہ خیال ہے کہ اس نے صحیح پاک کیا مگر یقین نہیں ہو رہا, تب بھی ہم اسے صحیح مانیں گے. یعنی مسلمان کے عمل کے بارے میں اگر شک ہو جائے کہ وہ صحیح اس نے کام کیا یا غلط کام کیا, تو 1% سے 99% تک اگر اس کی غلطی کا امکان ہو, تب بھی اس کو صحیح مانا جائے گا اس قانون کی بنیاد پر. ہاں, اگر 100% یقین ہو گیا کہ اس آدمی نے یہ عمل غلط انجام دیا ہے, اس صورت میں اس کے کام کو ہم غلط مانیں گے. اب نجاست و طہارت سے ہم نے جو گفتگو شروع کی, ویسے تو یہ قانون نجاست سے شروع ہوتا ہے اور آخری فقہ کا 76 نمبر کا دیات کے مسائل, وہاں تک یہ قانون کام آتا, مگر اس کے کچھ عام مثالیں بیان کر کے میں اس کے بعد والا قانون بیان کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ زیادہ اہم اور زیادہ وقت لینے والا ہے. جیسے نجاست کی مثال دی گئی کہ اگر ہم کو یقین ہے کہ مثلا ہماری بہن ہے یا ہمارا بھائی, جس کو قطعاً کوئی خیال نہیں نجاست و طہارت کا, 100% یقین ہے کہ اس نے غلط طریقے سے اس کمرے کو پاک کیا ہوگا. معلوم ہے ہم کو ان کا طریقہ, جس طرح سے وہ پوچھا لگاتی ہیں گھر کی عورتیں, یا جس طرح کمرہ صاف کرتی ہیں, 100% یقین ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا جاتا. اب اگر کمرہ نجس ہو گیا یا کپڑے نجس ہو گئے, گھر کی کسی ایسی عورت نے جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ وہ نہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھے گی, 100% یقین ہے, پھر تو بات دوسری ہے کہ وہ اگر آ کر کہہ دے کہ میں نے کمرہ یا برتن یا کپڑا پاک کر لیا, تو ہم اس کو نجس مانیں گے, کیونکہ 100% یقین کے آگے کوئی قانون نہیں چلے گا. لیکن اگر ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ عورتیں نجاست طہارت میں انتہائی لاپرواہ, نہ کوئی توجہ دیتی ہیں, نہ کوئی خیال کرتی ہیں, نہ زیادہ کیئر کرتی ہیں, لیکن جب انہوں نے آ کر یہ کہا ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی گھر میں، اس نے آ کر یہ کہا کہ میں نے تمہارا کپڑا پاک کر دیا، یا یہ برتن میں نے پاک کر دیا، یا یہ لوٹا جسے صبح مثلاً جمعدار نے ہاتھ لگایا تھا میں نے پاک کر دیا، یا یہ زمین میں نے پاک کر دی، اب چاہے ہمیں پتا بھی ہو کہ یہ لاپرواہ لوگ، زیادہ ان کو مسائل بھی نہیں آتے، پتا نہیں پاک کرنا آتا بھی ہے یا نہیں آتا، لیکن یہاں کا خیال پتا نہیں آتا بھی ہے یا نہیں آتا، مگر 100% ان کی غلطی کا یقین نہیں ہوا، 90% ہو گیا کہ نہیں انہوں نے غلط غلط پاک کیا ہوگا، آ کر کہہ رہی، تب بھی ہم اس پاک کرنے کو صحیح مانیں گے اس قانون کی مدد سے کہ کیونکہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان جب کوئی کام ہمارے سامنے انجام دے یا کر ہمیں اطلاع دے کہ میں نے فلا کام کیا، تو ہم اس کے اوپر شک کر کے اس کے عمل کو غلط نہیں مان سکتے ہیں، اس کے عمل کو صحیح سمجھا جائے گا۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی آدمی خود سے احتیاط کرنا چاہے تو اس صورت میں وہ احتیاط کرے، کہے کہ نہیں میں اس کو نجس سمجھوں گا، جا کے اپنا کپڑا دوبارہ پاک کروں گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی بحث بالکل شروع میں ہو چکی کہ یہ اس قسم کی احتیاط ہر آدمی کر سکتا ہے، بشرطیے کہ اس کی بنیاد میں 80% سے زیادہ خیال جا رہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، پھر معمولی معمولی بات پر احتیاط کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے، اس لیے زیادہ اس کی تفصیل میں ہم کو نہیں جانا۔ یہی مسئلہ نمازوں کا، مثلاً ایک مسلمان نے نماز پڑھ لی، اب ہم کو پتا نہیں کہ اس نے صحیح پڑھی یا غلط، اس کو مسائل آتے ہیں نہیں آتے، واجب رکنی اور غیر رکنی پتا ہے یا نہیں پتا، ہمارے لیے کوئی شرعی جواز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے غلط نماز پڑھی، مسلمان ہے نماز پڑھ رہا، بس اس کا عمل صحیح ہوگا، ہاں 100% یقین ہو جائے ہمیں، 100% یقین ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو بات دوسری، 99% تک ہے کہ شاید غلط نماز پڑھی، کیونکہ زیادہ نہ مسائل سیکھے، نہ کتاب پڑھی، نہ عالم کے پاس گیا، کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو مسائل حاصل ہونے کا، تو دل کو 95% کی اطمینان کہ کس نے غلطی کی ہوگی، لیکن 100% چونکہ یقین نہیں ہے، 95% کا امکان ہے صرف قانون کو ہم مانیں گے کہ کیونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اس کا عمل صحیح۔ اب یہ مسئلہ کہاں کام آئے گا، یہ مسئلہ کام آئے گا بڑے بیٹے کے، بڑا بیٹا ایسا ہے کہ اگر اس کے باپ نے نماز نہیں پڑھی تو بڑے بیٹے پر قضا واجب، یا اگر باپ نے نماز پڑھی اور غلط پڑھی تب بھی بڑے بیٹے پر اس کے قضا واجب ہے۔ اب ایک بڑے بیٹے، یہ معلوم ہے کہ میرے باپ نے نمازیں پڑھی، شک ہو رہا ہے کہ صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی، اور یہ بھی کافی حد تک اس کے دل میں خیال آ رہا، زن آ رہا 90% تک کہ میرا باپ عام زندگی میں ایک لاپرواہ آدمی تھا، نہ کبھی مسائل پر توجہ دیتا تھا، نہ زیادہ احتیاط کرتا تھا، نہ مسائل کو حاصل کرتا تھا، تو یہ 90% تک ہے کہ اس نے غلط نمازیں پڑھی ہوں گی، 99% تک ہے کہ غلط نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن جب تک کہ 100% غلطی کا یقین نہ ہو، 99% غلطی کا امکان ہے، پھر بڑا بیٹا اس قانون کو استعمال کرے گا کہ کیونکہ میرے والد بہرحال لاپرواہ صحیح، دین سے دور صحیح، مسائل کو برا کہنے والے صحیح، مگر ہیں تو ایک مسلمان، اور قانون میں عادل اور غیر عادل کی شرط نہیں کہ عادل مسلمان کا عمل صحیح ہے، غیر عادل کا غلط، نہیں، عادل ہو یا غیر عادل، مسلمان ہے تو اس کا عمل صحیح مانا جائے گا جب تک کہ غلطی کا 100% یقین نہ ہو۔ تو اب بڑا بیٹا اس صورت میں شرن بری اس ذمہ، وہ 99% کی اس کے پاس خیال ہے کہ میرے باپ نے غلطی ضرور کی ہوگی نماز میں، 100% یقین نہیں ہے، اس لیے تم اپنے والد کی نمازیں صحیح سمجھو، اس قانون کو استعمال کر کے اور فائدہ حاصل کرو، فائدے کا مطلب یہ کہ تمہیں ان کی قضا نہیں کرنا، ہاں اگر انہوں نے 100% تمہیں یقین ہوتا ان کی غلطی کا تو بات دوسری تھی۔ یہی مسئلہ روزے میں آ رہا ہے کہ روزہ رکھا ہے اس نے، والد نے روزہ رکھا ہے، دیکھیے یہ نماز اور روزہ وہ کہ اگر باپ غلطی کرے تو یہ مسئلہ بیٹے کی گردن میں آ کے پہنچ جاتا، وہاں پر اس مسئلے سے وہ فائدہ اٹھا سکتا کہ نہیں میرے والد نے روزے رکھے، مجھے پتا نہیں کہ وہ احتیاط کرتے تھے نہیں کرتے تھے، ان کو مسئلہ معلوم تھا نہیں معلوم تھا، یا معلوم بھی تھا تو خیال کرتے تھے نہیں کرتے تھے، 99% تک والد کی غلطی کا ہو، تب بھی چونکہ 100% نہیں ہے، اس مسئلے کو استعمال کرو، تم پر کوئی نماز نہیں، یعنی کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، سمجھو کہ میرے والد نے جو کچھ کیا صحیح کیا۔ اب یہ تو نماز روزے کی بات ہو گئی، جو شاید ایک عام آدمی کے لیے اتنا کام نہ آئے، بڑے بیٹے کے لیے اس کا فائدہ ہے۔ اب آئیے ایک اور مسئلے پر جو بہت کام آنے والا مسئلہ ہے، خاص طور پر آتا ہے خمینی کے مقلدوں کے لیے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ خمس کا مسئلہ ہے۔ خمس کا مسئلہ کیا ہے؟ خمس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی پر خمس واجب ہو جائے اور وہ خمس نہ نکالے تو نہ صرف یہ کہ وہ گناہگار ہے, اس کو ہم کہیں گے آثار تکلیفی. بہت پرانی بات ہے, میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یاد ہوتی رہے. وہ گناہگار ہے, اس نے پہلے حرام کیا, یہ حکم تکلیفی. ساتھ ساتھ اس کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا حرام, یہ ہے حکم وضعی. حرام جو گناہ کیا اس نے وہ اپنی جگہ, مگر یہ مال بھی اس کے لیے حرام ہو گئے, مال کو بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے. یہ تو غیر متفق علیہ مسئلہ ہے تمام سیاہ فقہا کا. یہ خمس اگر واجب ہو گیا اور پھر بھی ادا نہ کیا گیا تو اس صورت میں وہ سارا مال جس پہ خمس واجب اس کا استعمال کرنا حرام. ہاں وہ مال کے جس پر خمس واجب نہیں وہ اس کے لیے حرام نہیں. کپڑے پر خمس واجب ہے نہیں نکال, اس پورے کپڑے کو استعمال کرنا حرام, مگر برتن یا فرنیچر اگر گھر میں رکھا ہے تو اس کا استعمال اس کے لیے جائز. جس چیز پہ خمس واجب ہے اس کا استعمال حرام ہو جاتا ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے, واضح مسئلہ ہے, آسان مسئلہ. اب اس میں ایک چیز نکلتی ہے جس میں فقہائے شیعہ میں اختلاف ہے, مجتہدین میں اختلاف ہے, بعض علماء اس کو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے. وہ یہ کہ جس آدمی پر خمس واجب ہے اس کے لیے تو اپنے مال کا استعمال حرام ہے, لیکن ہم اس کے یہاں مہمان بن کے گئے, دوست بن کے گئے, پڑوسی کی حیثیت سے گئے, یا ہم اسی کے ساتھ رہتے ہیں اور وہی کھانا پینا کپڑا فرنیچر برتن ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں. اب یہ آدمی اس پر خمس واجب ہے, ہم کو پتا ہے کہ اس نے خمس نہیں نکالا. مثلاً گلاس کا سیٹ خریدا تھا, 12 گلاس یا 15 گلاس ایک سال پڑے رہے, خمس واجب ہوا نہیں نکالا. اب گلاس کا استعمال حرام, اسی گلاس میں پانی بھر کے یہ ہم کو لاکھوں پلا رہا. یا مثلاً فرنیچر کا خمس واجب ہو گیا تھا, لے کے آیا تھا, سال بھر پڑا رہا, خمس واجب ہے نہیں نکالا, ایک سال کے بعد ڈرائنگ روم میں بچھایا, ہم جو گئے تو اسی صوفے پر ہم کو بچھایا جا رہا. اب اگر ہمارا یہ مسئلہ ہوتا, یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ وہ آدمی جو جس کا یہ گلاس ہے یا فرنیچر, اس کے لیے تو گلاس میں پانی پینا حرام ہے کوئی شک نہیں, اس کے لیے تو اس فرنیچر پر بیٹھنا حرام ہے کوئی شک نہیں, مگر ہم کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, صرف یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب ہے, اس میں نہیں نکالتے, ہم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کے وضاحت کے لیے بتا دوں کہ خمس اور زکات اس ایک مسئلے کو چھوڑ, باقی اگر یہی پرابلم اس طرح سے ہوتا کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا مال غصب کیا یا چوری کیا, لے کے آیا, مثلا فرنیچر چوری کر کے لے آیا, گلاس چوری کر کے لے آیا, ہمیں پتا ہوتا کہ یہ گلاس چوری کا ہے یا یہ فرنیچر چوری کا ہے, تو اس کا استعمال اس کے لیے بھی حرام, ہمارے لیے بھی حرام. خمس اور زکات جو خدا کے حکم سے واجب ہو رہے ہیں, ان کے اندر یہ مسئلہ آئے گا کہ جس پر خمس واجب ہے اس کے لیے تو حرام ہے, مگر دوسرے آدمی جو اس کے ساتھ ٹچ میں آتے ہیں, کانٹیکٹ میں آتے ہیں, ڈیلنگ کرتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے. لیکن خمس و زکات کے علاوہ باقی جو چیزیں حرام ہیں, چوری ہے, ڈاکہ ہے, اس کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی کوئی حرام سامان خریدے تو وہ جو جس نے یہ پہلے حرام کیا اس کے لیے بھی وہ چیز حرام, اور ہر اس انسان کے لیے حرام جسے یہ پتا چل جائے. یہ فرض ذہن میں رکھی کہ اگر کسی انسان کا ہاتھ مار کے یہ کوئی پیسہ لے کے آ رہا, کسی انسان کا پیسہ دبا رہا اور اس سے کوئی چیز خرید رہا ہے, تو یہ سب کے لیے حرام. اس میں وہ چوری کرنے والا بھی اور دوسرا آدمی بھی دونوں بالکل برابر ہے, کیونکہ مال غصبی میں تصرف حرام ہے, چاہے خود خرچ کرنے والا ہو یا کوئی دوسرا. لیکن مال خمس کے اندر اشکال ہے, اختلاف ہے مجتہدین میں کہ کیا کیا جائے گا. موجودہ دور کے دو مجتہدین کا نظریہ اس سلسلے میں بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہے. آقا خمینی فرماتے ہیں کہ آثار تکلیفی تو اس آدمی کے لیے ہیں جس نے خمس نہیں دیا, مگر آثار وضعی سب کے لیے ہیں. یعنی گناہگار تو وہ آدمی ہے کہ جو خمس نہیں نکال رہا, مگر اس گلاس میں پانی پینا حرام ہے, یہ آثار وضعی. یہ اس کے لیے بھی ہیں جس کے اوپر خمس واجب تھا, وہ بھی پانی نہیں پی سکتا. ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم دوست بن کے گئے, ہم اس کے رشتے دار یا ہم اس کے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں یا اس کے باپ ہیں, اسی گھر میں رہتے ہیں. آثار وضعی میں سب برابر کے شریف, جس طرح چوری اور ڈاکے کے مال آثار وضعی میں سب برابر کے شریف. چوری کا مکان ہے, ڈاکے کا مکان ہے, غصب کر کے پلاٹ پر ہم نے مکان بنا لیا, اس میں غاصب کے لیے بھی رہنا حرام, ہمارے لیے بھی ایک سیکنڈ بیٹھنا حرام. تو یہی مسئلہ آقا خمینی کے نزدیک خمس کے مالکہ ہے کہ وہ آدمی بھی استعمال نہیں کر سکتا، ہم چاہے اس کے دوست ہوں یا رشتہ دار ہوں یا دشمن ہوں یا گھر والے، ہم بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر بالکل مجبوری ہو، مثلا باپ ہے بوڑھا، باپ ہے پتا ہے کہ بیٹا خمس نہیں نکال رہا، اب اگر یہ سب چیزیں چھوڑ دے استعمال کرنا تو کہاں جائے گا؟ تو اس قابل نہیں کہ پیسے کمائے یا محنت و مزدوری کرے، فقط ذریعہ یہی اولاد ہے جس کو کیسے چھوڑ کے جائے. یا برعکس مسئلہ، جبھی لڑکا 15-16 سال 17 سال کا ہے، پریکٹیکل لائف میں نہیں آیا، باپ ایسا بے دین ہے کہ وہ خمس کو نظر انداز کر رہا، بیٹے کو ساری حقیقتیں معلوم ہیں لیکن کیسے بچے فرنیچر سے، کپڑے سے، برتن سے، کھانے سے، پینے سے بچنا بھی ممکن نہیں، اور شریعت کہہ رہی ہے کہ حرام ہے. اور زیادہ یہ مسئلہ شدت پکڑتا ہے شوہر اور بیوی، شوہر خمس نہیں نکالتا، بیوی جائے تو کہاں جائے؟ تو اس صورت میں ایک ہی طریقہ ہے کہ حاکم شرعی اس کے وکیل سے رجوع کریں، کیونکہ خمس ان کا حق ہے. وہ اگر پرمیشن دے دیں تو ٹھیک، وہ منع کرے تو بہرحال پھر تو وہی حرام کا مسئلہ ہو گیا. کہ اس صورت میں بیوی کو ساری چیزیں چھوڑنا پڑیں گی، اولاد کو ساری چیزیں چھوڑنا پڑیں گی، بوڑھا باپ ہے اسے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. خیر یہ تو آقا خمینی کا نظریہ ہے. آقا خمینی کا فتویٰ یہاں پر یہ ہے کہ ذرا سہولت والا، کہ نہیں جس طرح آثار تکلیفی کا تعلق ہم سے نہیں، آثار وضی کا تعلق بھی نہیں، خمس نہ دینے والا گناہگار بھی ہے اور اس کے لیے ایسے مال کا استعمال حرام بھی، مگر ہمارے لیے نہ کوئی گناہ ہے نہ حرام، ہم جائیں اس گلاس میں پانی پیئے تو جائز، وہی آدمی کے جس کا یہ گلاس ہے وہ پیئے تو حرام. یعنی ایک ہی گلاس سے ایک آدمی کے لیے حلال ہو گیا، ایک آدمی کے لیے حرام ہو گئے. ہم اس صوفے پر بیٹھے تو جائز، وہ خود اس کا مالک آ کے بیٹھ جائے تو حرام ہے. بظاہر بڑی عجیب بات کہ جو مالک نہیں ہے وہ تو بیٹھ سکتا ہے، جو مالک ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا. اسی طریقے سے مکان، جس نے مکان بنوایا اس کے لیے اس میں رہنا حرام، ہم اس میں جا کے رہ سکتے ہیں چاہے دوست ہو یا رشتے دار ہو. اپنا شوہر خمس نہیں نکالتا تو شوہر کے لیے ساری چیزوں کا استعمال حرام ہے، بیوی کو معلوم ہے تب بھی اس کے لیے ساری چیزوں کا استعمال بالکل جائز. اب یہ تو آقا خمینی کا ایک نظریہ ہو گیا جس سے مسئلہ بڑا آسان بن گیا. آقا خمینی کا نظریہ ہے وہ آپ نے سن لیا. اب یہاں پر بھی یہ قانون کام آتا، اگرچہ آقا خمینی کے مقلدوں کو ویسے تو یہ قانون استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن آقا خمینی کے مقلدوں کے لیے یہ قانون بہت اہم ہے، اور ویسے بھی آقا خمینی کے مقلد بھی اس قانون سے ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس مسلمان پہ، بلکہ جس مومن پہ خمس واجب ہے. میں نے مومن کیوں کہا، مسلمان کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ مسلمان پر اگر خمس واجب بھی ہو تو قانون الزام کی وجہ سے ہم اس کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، چاہے خمینی صاحب کے مقلد ہوں یا خمینی صاحب کے، کیونکہ اس مسئلے میں دونوں مجتہدوں کا ایک فتویٰ کہ غیر معتقد جو خمس کو واجب نہیں مانتا اس کے مال کا استعمال بالکل جائز ہے، اتنا جائز ہے کہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم کو بھی اس کا خمس نہیں دینا. تو بہرحال خمس واجب تو غیر مومن پر بھی، یہ بھی میں ضمن بتا دوں، فقہ میں جب لفظ مومن استعمال ہو تو اس سے مراد وہ والا مومن نہیں ہے جو واعظین کی تقریروں میں آتا کہ جس کا وہ مکمل مومن، لیکن فقہ میں جب لفظ مومن آئے تو اس سے مراد ہے جو پانچ اصول دین کو دل سے مانتا ہو، توحید کا قائل ہو، عدل کا قائل ہو، رسالت کو مانے، 12 اماموں کی امامت کو مانے، قیامت کو مانے، عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، کردار کیسا ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ مومن کہلائے گا. البتہ وہ مومن کا ابتدائی مرحلہ، اور جو آپ تقاریب میں یا مجالس میں سنتے ہیں یا معصومین کی حدیثیں سنتے ہیں وہ مومن کا بالکل آخری مقام ہے. جس طرح کے جی میں داخلہ لینے والا بچہ بھی طالب علم ہے، اور یونیورسٹی میں جا کر پی ایچ ڈی کی ریسرچ کرنے والا بھی طالب علم، یہ بھی طالب علم، وہ بھی طالب علم. جب کوئی طالب علموں کے لیے قانون بنایا جائے بغیر مخصوص کیے ہوئے کہ یہ یونیورسٹی کے طالب علم کے لیے یا اسکول کے، کہا جائے جتنے طالب علم ہیں سب کے لیے یہ قانون ہے، تو اس میں پی ایچ ڈی سے لے کر کے جی والا سب داخل ہو جاتا. اور اگر یوں دیکھا جائے تو وہ کیا چیز ہے اور یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. تو یہی مسئلہ مومن کا، تو مکمل مومن تو وہ کہ جو عادل بھی بن جائے، لیکن اگر امام کی حدیث یا فقہ کے مسئلے صرف مومن آ جائے کہ مومن کے لیے یہ حکم، تو اس میں سب سے چھوٹے مومن سے لے کر سب سے بڑا مومن سب شامل ہو جاتے ہیں. یہ ضمناً مجھے بیان کرنا پڑا کیونکہ فقہ کے مسائل کے علاوہ مجھے مجلسیں بھی پڑھنا پڑتی. فقہ میں بھی لفظ مومن میری زبان سے آتا ہے، مجلسوں میں بھی لفظ مومن میری زبان سے آتا، تو بعض اوقات لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. مجالس کا مومن ہے ایمان کی آخری منزل والا، یہ مومن ہے ایمان کی پہلی منزل والا. خیر تو اب مومن اور غیر مومن، خمس تو سب سے واجب، لیکن اگر غیر مومن کا مال ہے اس کا استعمال جائز ہے, اس میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں, چاہے کوئی صاحب ہو یا خمینی صاحب. اب یہ مسئلہ آ گیا مومن کا کہ اگر ہم کو, ویسے تو آقا خوئی نے یوں بھی اجازت دی لیکن اس سے ہٹ کر مسئلہ سنے, ہم گئے ایک مومن کے گھر, اب ہم کو معلوم نہیں کہ یہ خمس دیتا ہے یا نہیں دیتا, پہلے 90% احتمال ہے کہ یہ خمس نہیں دیتا. آقا خمینی کے انداز سے سنے 99% احتمال ہے کہ خمس نہیں دیتا, لیکن کیونکہ ابھی 100% نہیں ہے اس لیے یہاں پہ قانون چلے گا کہ مسلمان کا عمل صحیح. مسلمان کا عمل صحیح ہے کیا مطلب, ہم یہ سمجھیں کہ یا تو اس پر خمسی واجب نہیں یا واجب ہے تو دے دیتا ہوگا, یہ گلاس ہمارے لیے جائز, صوفہ ہمارے لیے جائز, اس کا کھانا ہمارے لیے جائز. ہاں اگر 100% یقین ہو جائے کہ خمس واجب بھی ہے اور نہیں دیتا تو پھر خمینی صاحب کے مقلدوں کے لیے اس شخص کے گھر میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حرام ہو جائے گا. تو 99% تک اگر ہو, پتا ہے کہ لاپرواہ آدمی, بے توجہ آدمی, بعض اوقات خمس کا مذاق بھی اڑا جاتا, لیکن 100% یقین نہیں کہ پتا نہیں دیتا ہے نہیں دیتا یا اس پر واجب بھی ہے یا واجب نہیں, اس صورت میں یہ قانون ہمارے کام آئے گا کہ کیونکہ وہ مسلمان ہے, مسلمان کا ہر عمل صحیح ہوتا ہے, اس کے اس گلاس کو بھی حلال سمجھے, اس کے اس فرنیچر کو بھی حلال سمجھے, اس کے اس کھانے کو بھی حلال سمجھے. یہ تو مسئلے کا ایک پہلو تھا جس میں آقا خوئی کے مقلد اتنا اس قانون کو صحیح طور پہ نہ سمجھ سکے ہوں گے, آقا خمینی کے مقلدوں کے لیے آسان ہے. اب اس میں ایک اور مسئلہ بتا دیا گیا خمسی کے سلسلے جو سارے مجتہدین کے ماننے والوں کے لیے بڑا اہم ہے. پچھلے درس میں یہ گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی, پچھلے درس میں یہ گفتگو ہوئی تھی آپ کے سامنے کہ بعض ایسے مال ہیں جن پر شرعاً خمس معاف ہے, بہت سارے ہیں, میں نے تقریباً 4-5 بتا دیے تھے, کھولا کا پیسہ, مبارک کا پیسہ, مہر کا پیسہ, کافر کا پیسہ, غیر مومن کا پیسہ, اس میں سے ایک تھا میراث, کہ اگر کسی کو کوئی میراث ملے, ترکہ ملے, تو ترکے پر کوئی خمس نہیں. اور یہ مسئلہ بتاتے وقت میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک پہلو اور ہے جو انشاءاللہ بعد میں آئے گا, یہ مسئلہ بھی آپ سن لیجئے, بڑا کام والا مسئلہ ہے. اب مسلمان کا ہر عمل صحیح, یہ نجاست میں کام آیا مسئلہ, طہارت میں کام آیا, نماز میں کام آیا, روزے میں کام آیا, اب آئیے خمس کے مسئلے, خمس میں بھی کام آیا, میراث میں بھی کام آ رہا. اب اصل مسئلہ پہلے واضح ہو جائے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کی میراث تقسیم ہوگی, یہ میراث کا پیسہ جس جس آدمی کو ملے گا اس کے پاس 5 سال یا 10 سال یا 20 سال پڑا رہے, بہرحال میراث کے پیسے پہ کوئی خمس واجب نہیں. لیکن ایک پہلو ذہن میں رکھنا, میراث کے پیسے پر خمس واجب نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ جب میراث کے ہم مالک بن جائیں, ہم مالک بن جائیں, ہمارے پاس یہ چیز 1 سال تک پڑی رہے, اب ہمارے لیے اس کا کوئی خمس واجب نہیں. لیکن اگر جہاں سے یہ میراث آ رہی وہیں پر پہلے سے اس کا خمس واجب تھا, پہلے سے خمس واجب نہ تھا, اس آدمی نے خمس نہیں دیا, تو شریعت کہتی ہے کہ ہمیں اس کا خمس دینا پڑے گا. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ آقا خمینی کا جو مسئلہ زندہ آدمی کے بارے میں ہے, وہی مردہ آدمی کے بارے میں مسئلہ خمینی صاحب کا بھی ہے اور خوئی صاحب کا بھی. زندہ آدمی کے بارے میں تو مسئلہ تھا مثلاً ایک کپڑا ہے, سوٹ کا پیس ہے, ایک آدمی نے خریدا, خمس واجب ہو گیا, خمس نہیں دیا, ہم کو لا کے دے دیا. اب زندہ آدمی میں تو مسئلہ گزرا کہ خمینی صاحب کہتے ہیں بہرحال ہم کو اس کا استعمال کا حق نہیں ہے, خوئی صاحب نے اجازت دی تھی کہ جس کے اوپر خمس واجب ہے وہ ذمہ دار ہے, تم اس کو استعمال کر سکتے ہو, گلاس میں, فرنیچر میں, کپڑے میں, یہ مسئلہ. لیکن جب آدمی مردہ ہو جائے تو مردہ کے سلسلے میں کوئی خمینی بلکہ تمام مجتہدین شیعہ کا اتفاق ہے کہ مردہ آدمی پر اگر پہلے سے کوئی خمس واجب ہے اور اس نے نہیں نکالا تو اس صورت میں اس کی جائیداد تقسیم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مرنے والے کے سارے مالی واجبات ادا نہ کیے جائیں. قرضہ دینا ہے, خمس دینا ہے, زکات دینا ہے, حج واجب ہے تو حج کرانا, قرض مظالم ہے, دیا ہے, غزیوں کے سارے مالی واجبات, تو فرض کیجیے کہ اگر جائیداد تقسیم ہو کے ہمیں ایک حصہ ملا اور ہمیں معلوم ہے کہ مرنے والے پر خمس واجب تھا, تو اب ہم اس جائیداد کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں مرنے والے کا جو خمس ہے وہ نکالنا پڑے گا. یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اچھا اب یہاں پہ مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ یہ جو میراث ہم کو ملی ہم اس کے مالک ہی نہیں ہوئے. پہلا مسئلہ یہ گزرا کہ میراث پر فقہ شیعہ میں خمس معاف ہے. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ نہیں اگر میراث ملی تو ہمیں خمس دینا ہے. تو یہ دو الگ مسئلے. جب میراث کے پیسے کے ہم مالک بن جائیں پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے ہی سال پڑا رہے خمس نہیں. لیکن اگر مرنے والے پر خمس پہلے سے قضا چلا رہا تو اس کی میراث تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اس کا مالک بن ہی نہیں سکتا، چاہے سزا بیٹا یا حقیقی باپ ہو یا بیوی، کوئی اس کا مالک بن ہی نہیں سکتا. اور اگر معاشرے نے جائیداد تقسیم کر دی، کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ جائیداد تقسیم ہوگی، تو یہ تقسیم غلط ہے. جس جس کے پاس یہ جائیداد گئی ہے ان میں سے کوئی اس کا مالک نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ بطور امانت ہے. اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مالک کو لوٹانا. تو اب اگر مرنے والے پر خمس واجب ہے تو جائیداد کی تقسیم ممکن نہیں. اس میں میں ضمناً ایک مسئلہ اور بتا دوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر ہمارے ہندوستانی پاکستانی ماحول میں اکثر یہ ہوتا کہ ایک مرنے والے کے سارے رشتے دار مومن یا متدین نہیں ہوتے، دیندار نہیں ہوتے. اب ایک باپ پر 50,000 خمس تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے چار بیٹے، باپ نے جائیداد چھوڑی 2,00,000، چار بیٹوں کو 50,000 مل رہے ہیں، تین بیٹے ہیں بے دین، ایک بیٹا ہے دیندار. بے دین کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ قوم زکات یہ سب مولویوں کے بنائے ہوئے مسئلے ہیں، باپ کا پیسہ ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. بے دین تو یہ کہہ کے چھوٹ گیا. ابھی دنیا میں چھوٹا ہے، آخرت میں نہیں، قبر میں نہیں، پولیس دراز پر نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ. دنیا میں تو یہ کہہ کے 50,000 کا اپنا حصہ لے کے چلا گئے. اب جو دیندار ہے اس کے لیے آ گئی مصیبت. کیا مصیبت آ گئی؟ کہ باپ پر تھا 50,000 کا خود، جس کو ملے ہی جائیداد میں 50,000. اب اس کی کیا ذمہ داری؟ اگر چاروں بیٹے شریعت کے مسئلے پہ عمل کرتے تو کیا ہوتا کہ ہر ایک کو 12,500 دینا پڑتا. 12,500 تم دو، 12,500 تم دو، 12,500 تم، 12,500 تم، 50,000 بنے گا، وہ نکال دیا، 1,50,000 باقی بچتا، یعنی 37,500 ہر ایک کو مل جاتی. اب ایک بیٹا تو تیار ہے کیونکہ دیندار ہے، خوف ہے خدا ہے، قبر کا خیال ہے، قیامت کا خوف ہے، جہنم اور جنت کا تصور ہے. وہ اب کیا کرے؟ کیا اسے جو اس کا حصہ بن رہا تھا، اگر صحیح طریقے سے معاملہ ہوتا 12,500 وہ دے کر 37,500 اس کے لیے حلال ہے؟ نہیں، حلال نہیں. اس کو پورے 50,000 دینا پڑے، پوری جائیداد اس کو اس میں دینا پڑے گی. اب اس پر ڈبل ظلم ہوا اس کے بھائیوں کی جانب سے، مگر شرم یہ 50,000 استعمال نہیں. یعنی اگر کوئی ایک یا دو وارث تیار نہ ہو تو اس میں شریعت میں یہ مسئلہ نہیں چلتا کہ باقی وارث اپنے حصے کے مطابق دے دیں، جو دوسرے بھائیوں کو دینا تھا وہ ہم کیوں دیں؟ نہیں، کیونکہ یہ ساری تقسیم غلط ہے. جب تک یہ خمس نہیں نکالا گیا یہ تقسیم غلط. جو 50,000 ہمارے پاس آئی یہ سب حرام کے، اب ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. یہ تو میں نے ضمن ایک مسئلہ بتا دیا کہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اپنا اپنا حصہ لے کر اس میں سے نکال دینا. کہ اب آئیے اصل مسئلہ، کہ اب مسئلہ اگر واضح ہو گیا تو قانون سمجھ میں آئے گا کہ مرنے والے پر خمس واجب ہے تو پہلے خمس نکالنا ہے پھر تقسیم ہوگی، اور اگر خمس واجب نہیں، چاہیے کہ وہ خمس نکال کر ہم نے جائیداد تقسیم کر دی، اب ہمارے پاس سالوں تک پڑا رہے اس پر کوئی خمس نہیں، یعنی جب ہم مالک بنیں گے اس کے بعد سے اس کا خمس معاف ہے. اب ایک مسئلہ جو اصل جو قانون کے تحت مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ایک مرنے والے کا انتقال ہو گیا، ہمیں پتا ہی نہیں کہ اس پر خمس ہے یا نہیں، ہم وارث ہیں، بیٹے ہیں اس کے، بھائی ہیں اس کے، کسی اعتبار سے ہم کو میراث ملتی ہے، ہم کو پتا نہیں کہ اس پر خمس ہے یا نہیں. اب ہماری کیا ذمہ داری؟ جہاں جا کے تحقیق کریں، معلوم کریں، پوچھیں، خمس نکالیں، حاکم شرعی کے پاس جائیں، کیا مسئلہ؟ جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو یہ قاعدہ چلے کہ مسلمان کا ہر عمل صحیح، مرنے والا بہرحال ایک مسلمان، اب اس کی جائیداد صحیح ہو، اس کا پیسہ صحیح ہو، اس کی جتنا اثاثہ اور میراث ہے سب صحیح ہو، ہمیں نہ تحقیق کرنا ہے نہ معلوم کرنا ہے، یہ جائیداد ہمارے لیے ویسے ہی جائز. یہاں تک کہ جو میں نے بتایا کہ 99% یہ ہے کہ اس نے خمس نہیں دیا ہوگا، 1% یہ کہ شاید دے دیا ہو یا شاید اس پر خمسی واجب نہ ہو. یہاں 99% یہ ہے کہ نہیں دیا ہوگا، پھر بھی قاعدہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو استعمال کریں. کہ 99% اگر غلطی کا امکان ہے تب بھی قاعدہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان صحیح ہوتا ہے ہمیشہ، اس کی اس قاعدے کو مانو، اور تمہارے لیے کوئی تحقیق، کوئی پوچھنا، کوئی احتیاط واجب نہیں. خود ایک انسان احتیاط کرنا چاہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر فوقیدت ہی یقین ہو گیا کہ نہیں مرنے والے پہ خمس واجب تھا اور اس نے نہیں دیا تو جیسا بار بار بتایا گیا کہ سو فیصد ہی یقین کے آگے یہ قانون کام نہیں آتا. اب یہی مسئلہ میں نے تو دو تین ایسی مثالیں دے دیں کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے اور ساتھ ساتھ کچھ میراث کے کچھ خمس کے کچھ کاروبار کے مسئلے بھی صحیح ہو جائیں. اچھا آپ کسی کو آپ اور آگے بڑھائیے, مثلا نکاح کا مسئلہ, مثلا طلاق کا مسئلہ, مثلا ذبیحے کا مسئلہ, مثلا شکار کا مسئلہ, ہر جگہ یہی مسئلہ کام آتا کہ اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مثلا فلاں شخص نے ایک نکاح کیا, پتہ نہیں صحیح طریقے سے کیا غلط طریقے سے کیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ خیال اسی وقت آئے گا جب اس آدمی پر ہمیں شک ہو رہا. امریکہ میں گیا تھا وہاں شادی کر کے لایا, یا دنیا کے دور دراز کے گوشے میں گیا جہاں شاید ایک بھی مسلمان نہ ہو, وہاں سے شادی کر کے لایا, کس نے نکاح پڑھایا, صحیح تھا نکاح غلط تھا نکاح, یہ آدمی خود بھی کوئی عالم نہیں کوئی طالب علم نہیں ایک عام مومن, کیا مانے اس نکاح, اس کی اولاد کو کیا سمجھ. شریعت کہتی ہے کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں پوچھنی. 99% بھی تمہیں یہ خیال کہ ایسے علاقے سے نکاح کر کے لا رہا اور خود ایسا لاپرواہ آدمی کہ کورٹ ووٹ میں جا کے نکاح کر لیا ہوگا, شریعت کا خیال نہیں رکھا ہوگا, مگر چونکہ مسلمان اس لیے 99% غلطی کا انسان ہو مگر اس کا عمل صحیح مانا جائے گا کہ یہ نکاح جائے اور اولاد حلال زیادہ شمار کی جائے گی. یہی وجہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شمام کے لیے حلال زیادہ ہونا ضروری یا مشتہر کے لیے حلال زیادہ ہونا ضروری, تو یہ تو لکھا ہوتا ہے تمام فقہ کتابوں میں کہ یہ تحقیق کرو کہ وہ عادل ہے یا نہیں, جس کے بارے میں پتہ نہ ہو اس کو عادل نہیں مانا جائے. یہ تحقیق کرو کہ مستحد ہے یا نہیں, شک کے عالم میں کسی کو مستحد نہیں مانیں گے. یہ تحقیق کرو کہ عالم ہے یا نہیں, شک کے عالم میں کسی کو عالم نہیں مانیں گے. یہ کہیں نہیں ہے کہ پیشمام ہو یا مستحد ہو, یہ تحقیق کرو کہ حلال زیادہ ہے یا نہیں, یہ تحقیق کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ بہرحال مسلمان کا بیٹا ہے تو اس کے باپ کا عمل بالکل صحیح ہوگا, نکاح بالکل جائے. ہاں اگر 100% یقین ہو جائے, 100% یقین ہو جائے کہ یہ پیشمام جو ہے اس کے باپ نے مثلا زنا کیا یا غلط نکاح کیا تو بات دوسری ہے. 99% تک اگر ہو, اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں, بہتان لگائے جاتے ہیں, ذرا ذرا سی بات کے اوپر یہ ایک دوسرے پر کبھی زنا کا الزام, کبھی کردار کی خرابی کا الزام, شرم اور فقہی اعتبار سے بالکل غلط اور حرام. 99% تک ہے کہ یہ آدمی لاپرواہ ہے, نکاح وکا نہیں جانتا مگر مسلمان ہے, اس کا نکاح صحیح. اس سے بڑھ کے مسئلہ طلاق میں آتا ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق, اب طلاق کی کتنی کڑی شرائط ہیں بار بار آپ نے سنا, عادل آدمی دو عادل آدمی سنے اور صحیح عربی میں پڑھا جائے اور غصہ نہ ہو اور مذاق نہ ہو اور حیض کے عالم میں عورت نہ ہو, غرض یہ کہ شرائط ہی شرائط ہے. ایک لاپرواہ کا مسلمان, ہمیں یہ پتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اب اس عورت سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کہیں شادی کروانا چاہتے ہیں, اب یہ بھی پتا نہیں چل رہا, عالم کے پاس طلاق دی ہے, کورٹ میں جا کے طلاق دی ہے, زبردست تو اتنا نہیں جانتا بلکہ کبھی کبھی مذاق اڑا دیتا, مگر چونکہ مسلمان 99% بھی یہ امکان ہو کہ اس کی طرح غلط, تب بھی 1% کو مان کر اس قانون کو جاری کرو کہ مسلمان کا عمل صحیح, طلاق صحیح ہوگی, یہ عورت اس کی بیوی نہیں, اس کا دوسری جگہ نکاح جائز. یہی مسئلہ تفسیر میں ہے, یہی مسئلہ ذبح میں, تو اسلام میں ذبح شدہ جانور حلال ہے, غلط ذبح ہے تو وہ حرام, غلط ذبح اگر ہے تو وہ حرام. لیکن آپ کسی مسلمان ملک میں جائیے, جتنا گوشت آپ کو ملے گا شریعت کہتی ہے سب حلال, اسی قانون کی بنیاد. اب اگر ہمیں 99% یہ خیال ہو رہا کہ یہ جو مثلا کراچی کے اندر یا کہیں اور فلاور ہاؤس کہاں یہ قبلہ رخ کرتے ہوں گے اور کہاں اللہ اکبر پڑھتے ہوں گے اور سنا ہے کہ یہاں مشینیں آ گئیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, سارے خلاف اسلام باتیں ہم کو معلوم ہے کہ اس مسئلے میں فلاور ہاؤس میں ذبیحے کے اندر سب خلاف اسلام باتیں, لیکن 99% اگر امکان ہے تو یہاں پہ گوشت یہ جانور غلط ذبح کیا جاتا ہے, نہ قبلے کا خیال نہ نام خدا کا خیال, دو شرطیں تو بنیادی کہ جانور کو قبلہ رخ ذبح کرنا ہے اللہ کا نام لینا, 99% بھی اگر یہ خیال ہو کہ یہاں غلطی ہوئی تب بھی ہم اس جانور کو حلال سمجھیں. قانون کیا ہے, مسلمان کا عمل صحیح, کیونکہ مسلمانوں کا ملک ہے, اس اعتبار سے یہاں ذبح کرنے والا مسلمان مانا جائے گا, اور جب وہ مسلمان ہے تو جو جانور اس نے ذبح کیا, چاہے ہمیں 99% ہے کہ کہاں خیال کرتے ہوں گے ایک دو جانور کو ذبح نہیں کرنا, روزانہ سینکڑوں جانور ذبح کرتے ہیں, کیسے خیال کر کے چھری چلاتے ہوں گے, 100% یقین ہو جائے. ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا قصائی نے ہمارے سامنے غلط بکرا ذبح کیا تو حرام, 99 فیصدی یہ ہے کہ غلطی ہوگی، 1 فیصدی ہے کہ شاید صحیح، 99 فیصدی کے سامنے یہ مسئلہ کام آئے گا جو وہ بہرحال ذبح کرنے والا مسلمان ہے اس کے ذریعے کو صحیح مانے. یہی مسئلہ کھانے پینے کی چیزوں کی نجاست و طہارت کا مسئلہ، اگر ہم کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ سب لاپرواہ مسلمان جو ہمارے اردو کا محاورہ ہے کہ پیشاب کے بعد ان کو پانی لینا بھی نہیں آتا ہے، یہ کھانا پکا رہے ہیں، یہ روٹی پکا رہے ہیں، یہ چیزیں پکا رہے ہیں، کیا ان کا نجاست طہارت کا معیار ہوگا؟ مگر مسلمان ہے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حلال اور جائز. اس کے مقابلے میں اگر کسی عیسائی ملک میں چلے گئے، وہاں پہ انتہائی صاف ستھرا، وہاں کے قصائی آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ یونیورسٹی کا پروفیسر چلا رہا، اتنا صاف ستھرا لباس اور اتنا اسمارٹ قسم کا آدمی ہوتا، مگر انتہائی صفائی کے باوجود کیونکہ وہاں پہ قاعدہ الٹ، اس کا کتنی یقین ہونا چاہیے کہ اس نے صحیح طریقے سے ذبح کیا، کیونکہ غیر مسلم کا یہ عمل ہمیشہ غلط مانا جائے گا. ذبیحے میں قانون الٹا کہ غیر مسلم کا ذبیحہ ہمیشہ غلط ہے جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے صحیح ہونے کا. تو خیر اس میں یہ مسئلہ ہمارے کام آیا کھانے پینے کے مسائل میں اور ساتھ ساتھ ذبح کے مسائل میں. غرض یہ یہی مسئلہ کاروبار کا، یہی مسئلہ ایک اور جو ہمارا آج کل ایک عام پیش آنے والا مسئلہ، اسے بھی آپ کھل لیں، شاید آپ کے لیے اتنا اہم نہ ہو مگر معاشرے میں نے اس مسئلے کو پایا. ہماری حکومت، بہرحال مسلمان ملک ہے، حکومت کرنے والے مسلمان ہیں، لیکن یہ حکومت حکومت اسلامی نہیں، اور حکومت اسلامی جو نہ ہو اسے کسی مسلمان کے مال کو ضبط کرنے کا اختیار نہیں ہے، کسی مسلمان کے مال کو ضبط کرنے کا اختیار نہیں. ہاں ان چیزوں کو ضبط کر سکتی ہے یہ حکومت جو مال ہی نہ ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دنیا میں جائیے تو اس کی بڑی قیمت، اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا ہر نشے والی چیز، چرس کو پکڑا، ہیروئن کو پکڑا، بھنگ کو پکڑا، شراب کو پکڑا، سور کے گوشت کو اس حکومت نے پکڑ لیا، کسٹم نے، ایکسائز والوں نے، وہ مسئلہ الگ. وہ تو اگر وہ نہ بھی اس پہ چھاپا مارتے، ہمارے پاس ہوتی شراب تب بھی ہم اس کے مالک نہیں، کیونکہ شراب کا مالک کبھی کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا. لیکن جو چیزیں حرام نہیں، جائز اور حلال چیزیں، ان کو ضبط کرنے کا، چھاپا مار کر ان کو لے لینے کا اختیار کسی بھی غیر مستحق یا اس کے وکیل کے علاوہ کسی کو نہیں. یا مستحق کو اختیار ہے یا اس کے وکیل، کسی غیر مستحق کو اختیار نہیں. چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی قانون توڑے یا شریعت کے اعتبار سے کوئی قانون توڑے، اگر شریعت کا قانون توڑ کے بھی ایک حلال اور جائز چیز ہے مگر وہ شریعت کا قانون توڑ رہا، تب بھی حکومت کو اختیار نہیں کہ اس چیز کو ضبط کر دے. بلکہ جیسے میں مثال دے دوں کہ ایک زمین پر ہم نے کسی اور کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، حکومت کو یہ تو حق ہے کہ ہمیں نکال کر اس کے اصلی مالک کو یہ زمین پلٹا دیں، مگر ہمیں نکال کر یہ زمین اپنے قبضے میں لے لیں یہ حکومت کے لیے جائز نہیں. اگرچہ ہمارا خود عمل حرام تھا، جسے حکومت نکال رہی ہے وہ خود گناہگار، مگر اس گناہگار کو نکالنے کا حق حکومت کو نہیں، یا یہ زمین اصلی مالک کو پلٹا ہے. تو خیر اس حصے کو چھوڑ دیں، اصل مسئلہ یہ کہ کسی بھی مسلمان کے حلال مال کو ضبط کرنے کا اختیار کسی حکومت کو نہیں ہے سوائے مستحق کی حکومت کے، اگرچہ اس نے قانون ہی کو کیوں نہ توڑا. لیکن ہمارے ملک میں قانون ہے، مثلاً اگر ہم ایسی چیزیں جس پر کسٹم ڈیوٹی بغیر ڈیوٹی دیے لیا تو اختیار ہے کسٹم والوں کو کہ ہماری چیز کو ضبط کیا جا سکتا، یا ایکسائز ڈیوٹی دیے بغیر ہم مال کو باہر نکالنا ہے فیکٹری سے ہمارے مال کو ضبط کیا جا سکتا. اب جو یہ مال ضبط ہوتا ہے، جو حکومت کا طریقہ وہ یہ کہ یہ مال ضبط ہو کر حکومت کے خزانے میں تو نہیں رہتا، پھر یہ کچھ عرصے کے بعد نیلام ہوتا ہے، عام انسانوں کو بیچ دیا جاتا. کپڑے کے بارے میں ہے، گاڑیاں تک میں نے دیکھا ہے نیلام ہوتے ہوئے، مکان تک دیکھا ہے کہ اس پر پراپرٹی ٹیکس بہت زیادہ لگ گیا، مالک نے نہیں دیا، قبضے میں کر کے اس کو نیلام کر دیا گیا. تو زمین ہو، مکان ہو، کپڑا ہو، یا گاڑیاں ہو، یا انسان کے استعمال کی کوئی بھی چیز، یہ سب قبضہ کر کے اس کو بیچ دیا جاتا ہے. اب شرم تو یہ حرام ہے، یعنی کیا حرام ہے؟ یہ قبضہ کرنا، چھاپا مار کے ضبط کرنا، یہ حرام، یہ ایک حرام. اس کے بعد اس کو نیلام کرنا، یہ دوسرا حرام. اس کے بعد کسی کے لیے اس کو خرید لینا، یہ تیسرا حرام. اگر ہم وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ ہم نے کپڑا خرید لیا، بہت سستا ملتا ہے جیسا کہ سنا، وہ مکان خرید لیا، وہ گاڑی خرید لی، جو تھی کسی اور کسٹم کے یا کسی حکومت کے محکمے کے چھاپے کے نتیجے میں نیلام کی جا رہی، ہمارے لیے تو یہ حرام، اس کا خریدنا ہمارے لیے حرام. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہاں آپ کو یہ یقین ہو، یہ یقین ہو آپ کو کہ یہ کسی مسلمان کا مال ضبط کیا گیا. ہاں اگر یہ امکان ہے یہ چانس ہے تو شاید یہ حکومت نے مال خود منگوا کر اس طرح سے نیلام کر رہی, جیسے بعض اوقات جو حکومت کے اسٹورز ہیں یوٹیلیٹی کارپوریشن کے اس میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا, یا کچھ ڈیفیکٹو مال کا اس کو نیلام کیا جا رہا ہے پھر تو خریدنا چاہیے, لیکن یوں خریدنا حرام. اب اگر ہم کو پتا چل جائے ایک آدمی کے بارے میں کہ مثلاً وہ اس نیلام میں جاتا ہے وہاں سے سامان لے کے آتا, وہاں سے وہ کپڑا لے کے آیا, کبھی گاڑی لی کبھی کچھ لی, اب یہ تو حرام ہے. اور اگر کوئی آدمی اس کو خرید لے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اصلی مالک کو ڈھونڈے کہ یہ کس کا مال ضبط کیا گیا اور اس کو واپس پہنچا. اگر اصلی مالک نہیں مل سکتا یہ مجھول مالک ہو گیا. اسے صدقہ کرے اس نیت سے کہ اس کا ثواب اصلی مالک کو ملے, اپنے استعمال میں لانا بہرحال حرام. اچھا اب یہ تو جو مسئلہ ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, میں تو اس قانون کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. اب اگر ایک ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے, جس کے بارے میں ہم کو پتا کہ وہ اکثر جاتا ہے اس قسم کے نیلام میں اور وہاں سے یہ سامان وغیرہ لے کے آتا, ہم اس کے گھر میں گئے, ایک کپڑا ہم نے دیکھا یا کوئی ایسا برتن ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ استعمال ہو گیا کہ یہ وہی گورنمنٹ کے نیلام کا سامان یہ لے کے آیا جو مال غصبی ہے جس کا استعمال حرام, یہی قانون یہاں پہ چلے گا مسلمان کا عمل صحیح. اگر 99% تک یہ خیال ہے کہ یہ جو اس کے پاس سامان ہے یہ غصبی سامان, غصبی ان معنوں میں کہ کسی کا سامان حکومت نے ضبط کیا, نیلام کیا, یہ خرید کے لایا, 99% یہ امکان ہے کہ یہ غصبی, اگر غصبی تھا تو ہمارے لیے اس کو ہاتھ لگانا حرام. کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کو زکات میں تو اختلاف ہے, اس کے علاوہ جو حقوق جو اموال الناس ہے عام انسانوں کا مال ہے اس میں کوئی خمینی دونوں متفق ہیں کہ جس نے یہ ظلم کیا اس کے لیے بھی وہ مال حرام اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی حرام. اب یہاں پر یہ امکان پیدا ہو گئے, لیکن اگر 99% تک یہ خیال ہے کہ شاید یہ اسی نیلام کا مال یہ لا کر گھر میں استعمال کر رہا, یہی قانون چلے گا کہ جو کہ یہ آدمی مسلمان ہے جس کے گھر ہم گئے, 99% تک امکان ہے کہ شاید یہ وہ نیلام کا مال, نیلام کا مال اسلام میں حرام ہوتا ہے ذہن میں رکھی, وہی نیلام جو میں نے بتایا, لیکن کیونکہ وہ مسلمان ہے ہم اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے گھر جا کر. ہاں 100% یقین ہو گیا اس پہ ٹھپا لگا ہے, اس پر مہر لگی ہے, یا وہ آدمی خود اپنی زبان سے کہہ رہا کہ دیکھیے یہ کتنا اچھا ڈنر سیٹ مجھے ملا تھا نیلام سے اور ہمیں اس میں کھانا کھلا رہا ہے, اب ہمارے لیے اس میں کھانا کھانا حرام, ہمارے لیے کھانا کھانا حرام. صرف ایک طریقہ علماء نے بتایا کہ اگر کھانا کھائے تو اس طرح تو پہلے کسی طرح اس کھانے کو اس میں سے نکال کے اپنے ہاتھ میں لے اور پھر اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں لے جائے تو شاید یہ کھانا اس طریقے سے کھانا جائز ہو جائے گا, پلیٹ سے سیدھے منہ میں لے جائے تو بہرحال حرام رہے گا. لیکن کیونکہ غصبی مال میرا موضوع نہیں, وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی فقہ کے مسائل میں آئے گا, تو اس لیے تو اس قاعدے اور قانون کی بات کی. اسی سلسلے کا ایک اور آخری مسئلہ, تو یہ قانون کہاں کہاں ہمارے کام آ رہا یہ آپ دیکھیے مسلمان کا عمل صحیح. ہر شہر میں, ہر بڑے شہر میں اور کراچی میں بھی کچھ ایسی مارکیٹیں ہوتی ہیں جو چور مارکیٹ کہلاتی ہیں. دو قسم کے افراد کو چور مارکیٹ میں کاروبار کرتے دیکھا گیا, ایک تو وہ جو حکومت کے قانون کو توڑ کے جو سامان لا رہے ہیں, ڈیوٹی نہیں دی اور سامان بیچ رہے ہیں, وہ بھی چور مارکیٹ ہوتی. ایک وہ نہیں کہ جہاں پہ عام جو چوری کا مال ہوتا ہے جو چوری کی جاتی ہے وہ وہاں بیچا جاتا, جیسے شیر شاہ کے بارے میں مشہور جو وہاں جو قبالی مارکیٹ ہے اس کے اندر خاص طور پر گاڑیوں کا جو مال ہے وہ زیادہ تر چوری شدہ مال بیچا جاتا ہے. اب یہاں پر یہی مسئلہ, یہی قانون کام آئے گا. ہمیں ضرورت پڑی اپنی گاڑی کے پرزے, اگر ہم کسی دکان میں جائیں گے یا وہ جو کمپنی ہے اس کے مقرر کردہ ڈیلر کے پاس جائیں گے شاید بہت مہنگا ملے وہ پرزا, شیرجہ کی مارکیٹ کا جائزہ لیے آدھے سے کم قیمت پہ مل رہا ہے وہ پرزا. اب اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ جو پرزا یا جو چیز یا جو اسپیئر پارٹ یہ دکاندار ہمیں دے رہا یہ بہرحال کسی کی گاڑی سے چرایا ہوا, اس صورت میں 100% یقین ہو جائے اس کا استعمال حرام, یہ مال غصبی. اور اگر ہم خرید لیں, دیکھیے اس میں یہ بڑی پریشانی کہ اگر ہم خرید لیں, نہ خریدتے تو کوئی بات نہیں آگے بڑھ جائے ختم معاملہ, اور اگر خرید لیں تو اب ہماری ذمہ داری بہت بڑھ گئی, اب ہم پر واجب ہو گیا کہ اس کے مالک کو ڈھونڈ کے وہاں تک پہنچائیں. اب اس قوانین کو نہ تو واپس نہیں کر سکتے, صبح خریدا شام کو درس میں آئے پتا چلا کہ یہ تو اتنا بڑا گناہ, ہم دوڑے دوڑے گئے کہ بھائی لے لو چاہے پیسے بھی نہ دو, یہ ہماری جان چھوڑو یہ بھی حرام, اب یہ بھی گناہ, تو وہ چیز دوبارہ اسی کو واپس کرے. آپ کے ہاتھ میں آ گئی اب آپ پر واجب, تو اس کے اصلی مالک کو جا کے ڈھونڈے, نہیں مل رہا ہے تو اس کو صدقہ کرے مگر اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. تو اب ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ 100% یقین ہو گیا کہ ہر چیز یہاں چوری کی ہے, یا کم سے کم میرے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے یہ چوری کی ہے, اس کا استعمال, اس کا خریدنا حرام.
لیکن اگر 99% تو یہ ہے کہ یہ پوری مارکیٹ چور مارکیٹ ہے, یہاں سامان بھی چوری کا ملتا ہے. یہ جو میں پرزا خرید رہا ہوں 99% یہ ہے کہ یہ چوری کا ہوگا, مگر 1% یہ چاہتے کہ شاید یہ چوری کا نہ ہو, کبھی کبھار کوئی صحیح چیز بھی آ جاتی ہوگی. اب یہاں پر یہ قانون جاری ہوگا کہ 99% غلطی کا امکان ہو تو آپ اس قانون سے فائدہ اٹھائیے. کہ وہ دکاندار کیونکہ مسلمان ہے اس لیے مسلمان کا ہر عمل صحیح, ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے یہ صحیح پرزا ہم کو دیا ہے تاکہ ذمہ داری اس کی گردن پر. لیکن جب تک 99% امکان رہے, اگر 100% یقین ہو گیا, اور اکثر ایسے لوگ جنہیں اس قسم کے مسائل میں 100% یقین ہو جاتا ہے, اگر 100% یقین ہو گیا تو بات بارہ پھر کو پھر تو یہ قاعدہ ختم, کیونکہ ہر قانون اصول فقہ ایک حد تک چلتا ہے, اس کے بعد کام نہیں آتا. تو یہ آج کی جو گفتگو ہو گئی اس کے اندر نجاست و طہارت سے لے آخر تک کے مسائل بیان ہو گئے, کاروبار اور میراث تک کے, یہ قانون تھا کہ مسلمان کا عمل صحیح مانا جائے گا جب تک کہ 99% استعمال ہے. اب یہ تو ختم ہو گیا مسئلہ. اب جو نیا مسئلہ شروع ہونے والا ہے جس کی تفصیل کا آج وقت اور موقع نہیں, مگر آئندہ صحیح آج اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس پرانے قانون کو یاد دلانا پڑے گا. تو آج ہم یہ یاد دلانے کا کام کر لیں جو 3 منٹ بچ رہے, تاکہ پھر آئندہ دفعہ اس سے زیادہ وقت میں لگانا پڑے. وہ ہے قاعدہ اشتغال. یہ قاعدہ قانون پہلے گزر چکا کہ جب کوئی چیز انسان پر واجب ہو جائے, یہ یقین ہو کہ فلاں چیز واجب ہو گئی, اور پھر شک ہو رہا ہے کہ ہم نے اس واجب کو کیا یا نہیں کیا, تو اسلام کہتا ہے کہ اگرچہ اس طرح کا شبہ موضوعیہ ہے مگر یہاں پہ وہ فائدہ نہیں ملے گا, کیونکہ 5 مقامات جہاں شبہ موضوعیہ کام نہیں آتا ان میں سے یہ بھی یہ قاعدہ اشتغال ہے. اس لیے اگرچہ شبہ موضوعیہ ہے مگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اب تک وہ واجب ہمارے لیے باقی. یہ جو قاعدہ اشتغال آپ نے سنا, مگر پھر دو اور ایسے مقامات ہیں جہاں یہ قاعدہ اشتغال ٹوٹ جاتا ہے. وہ اس وقت مجھے بتانا تھا لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو یاد ہونا یا یاد ہو, مجھے یاد تھا کہ اس وقت ہم اور آپ دونوں بہت الجھ رہے تھے. تو پہلے بتایا کہ فلاں چیز اس طرح, پھر کہا نہیں اس میں 5 جگہ ایکسپشن, پھر کہا کہ نہیں ایکسپشن میں 2 جگہ پھر ایکسپشن ختم ہوتا, اور پھر 2 جگہ جو ختم ہوتا ہے تو 1 دفعہ پھر آ جاتا. تو اس طرح سے اگر مگر ہو رہے کہ وہ الجھن پیدا ہو رہی تھی, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہاں پہ گفتگو شروع ہو رہی کہ ایک چیز واجب ہو گئی. واجب ہونے کا مقصد یہ کہ ہمیں اسے کرنا, جب تک یقین نہ ہو جائے شک ہو جائے کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا دوبارہ کرنا پڑے گا. لیکن پھر 2 مقام ایسے کہ ایک چیز واجب ہو گئی, ہم شک کے عالم میں ہے کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا. اگر یہ 2 مقامات ہیں تو ان مقامات کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں, سمجھیں گے کہ ہم نے کر لیا. یہ بڑے اہم مقام ہے, کیوں ابھی 2-3-4 ہفتوں سے ہماری گفتگو اتفاق سے عبادات سے ہٹ کے ہو رہی, مسائل معاملات کے اور نکاح کے. یہ دو قانون صرف وضو, غسل, تیمم, نماز اور بیت الخلاء کی طہارت میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہ گفتگو ہوگی خالصتاً عبادات کے بارے میں, جس میں کافی دنوں سے گفتگو نہیں ہوئی. صرف میں اب وقت کو دیکھتے ہوئے کہ تقریباً 10 سیکنڈ رہ گئے, ایک مسئلہ بتا دوں, کیونکہ وہ بات لوگوں نے پوچھا تھا, اس وقت میں نے اس کو نامکمل چھوڑ دیا. اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ قانون اشتغال یہ تھا کہ اگر ایک چیز واجب ہو گئی, شک ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو کیا یا نہیں کیا, تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر ابھی اس کا وقت باقی ہے اور شک ہو جائے تو اس پر توجہ دینا, لیکن اگر وقت گزر گیا ہے اس بات کا تو قانون اشتغال ختم ہو جاتا ہے اور فائدہ مل جاتا ہے سمجھ رہے کہ میں نے اس کو کر دیا. مثلاً 12:30 آج کل تقریباً 12:45 پر زہرین کی نماز واجب, اور 6:31 پر یہ نماز پڑھا, 1:15 سے لے کر 6:30 تک اگر یہ شک ہو کہ نماز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, قاعدہ اشتغال ہے. واجب نماز واجب ہونے کا یقین ہے, وقت آ گیا 1:15 کا نماز واجب, شک ہے پڑھا یا اس نماز کو ادا کیا یا نہیں کیا, نماز ادا کرنا, مگر کب تک 6:30 تک قاعدہ اشتغال کام آئے گا. 6:40 ہو گئے, نماز قضا ہو گئی, اب شک ہو رہا کہ آج میں نے زہرین کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, یہ سمجھ لے کہ میں نے پڑھی اور قانون اشتغال ختم. تو جس عبادت کے بارے میں شک ہو کہ میں نے اس کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا, جب تک کہ اس کا وقت رہے تو دوبارہ پڑھنا, وقت ختم ہو جائے جب وقت جاتا ہے تو اپنے ساتھ قانون اشتغال کو بھی لے جاتا ہے, لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور وقت کے اندر بھی 2 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں قانون اشتغال معاف ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے. آج کی گفتگو ختم ہوئی. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو جو 15 منٹ سوال جواب کا وقفہ ہے اس میں پوچھا جا سکتا ہے.
جی جی
سوال یہ ہے کہ اگر ایک عیسائی نے جانور کو ذبح کیا چاہے ساری شرائط پر عمل کیا تو یہ ذبیحہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کیونکہ ذبح کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کو مسلمان ہونا چاہیے. اس اعتبار سے اگر عیسائی باقی ساری شرطوں کا بھی خیال رکھے پھر بھی یہ ذبح بالکل غلط مانا جائے گا فقط اس کے عقیدے کی غلطی کی وجہ سے. اطمینان آپ کا سوال کیا دو سوال تو آ گئے ابھی. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹرم ہمارے یہاں ہے اطمینان. اطمینان کسے کہا جاتا ہے اس کا کیا مسئلہ؟ 100% کا نام تو ہے یقین مگر 100% کے اتنا قریب وہ تقریباً یقین کے برابر جیسے 99 یا 97 یا 98 اس کا نام ہے اطمینان. اطمینان زن کے آخری مرحلے کو کہتے ہیں وہ زن کو بالکل یقین کے قریب پہنچ جائے اس کا نام ہے اطمینان بالکل قریب قریب. اب یہ اطمینان بعض مقامات پر یقین اور اطمینان دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا نجاست میں یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے, طہارت کرنے میں یہ ہے کہ پاک کرنے میں اگر یقین ہو جائے کہ میں نے پاک کر لیا تو بھی ٹھیک, اطمینان ہو جائے تو بھی ٹھیک, پورا 100% نہ ہو 97-98 ہو تو بھی ٹھیک. لیکن اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ہماری فقہ میں کہ کہاں کہاں اطمینان یقین کا جیسا ہے کہاں کہاں اطمینان یقین کے خلاف ہے. آج جو بات ہو رہی تھی اس میں اطمینان کام نہیں آتا, یقین ہی ہونا ضروری ہے. البتہ جیسا میں نے کہا بعض مقامات پر اطمینان کا وہی فائدہ ہے جو یقین کا فائدہ ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ جب کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو کب تحقیق کرنا واجب ہے؟ یہ وہی شبہ موضوعیہ اور شبہ حکمیہ کا مسئلہ تھا کہ شبہ موضوعیہ میں تحقیق واجب نہیں ہے مگر اس میں بھی 4-5 مقامات میں تحقیق واجب. جان کا مسئلہ ہو اور مال کا مسئلہ ہو اور عزت کا مسئلہ ہو, شبہ محصورہ کا مسئلہ ہو اور شبہ حکمیہ کے اندر تحقیق کرنا واجب. تو وہ دو قانون کے اندر وہ ساری مثالیں آ گئی تھیں, غالباً وہ اب اتنا یاد نہیں رہا تو وہ کیسے سن لیا جائے پھر یہ چیز واجب ہو جائے گی. آپ کا سوال کیا تھا؟ نوکر کے لیے. اچھا سامان کون سا پوچھ رہا ہے؟ یہی آپشن کا. اچھا ٹھیک ہے آپشن ٹھیک ہے. یہ سوال آیا کہ اگر کسی دکان میں مثلا آپشن کا مال یا حرام کا مال یا چوری کا مال یا داتے کا مال بک رہا اور نوکر ایک کام کر رہا ہے اس کی کیا ذمہ داری؟ نوکر کے لیے یہاں پر بنیادی مسئلہ تو وہی کہ اگر اسے 100% یقین ہے کہ چوری کا مال ہے تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا, اور اگر اس کا کام ہے بیچ رہا مال لانا یہ مالک کا کام ہے مال لا کے نوکر کو دیتا یا اس کے لیے کوئی اور نوکر ہے وہ لا کے اس کو دیتا, اس کو یقین نہیں. یہ ہے 99% تک اس میں چوری کا مال بھی آ گیا مگر 100% یقین نہیں ہے تو نوکر کی کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ یہ مالک دکان کا مالک مسلمان ہے, اس کا ہر عمل صحیح ہے, اس مال کو ہم صحیح مانیں گے تو تحقیق کرنا یا پوچھنا واجب نہیں. اور یہ مسئلہ بھی صبح موضوعیہ کا مسئلہ, یعنی فرق کیجیے کہ اختیار خاص صاحب نے اٹھایا یہ حرام کا ہے یا حلال کا, صبح موضوعیہ اس کو حلال کا مانو. لیکن اگر کسی سے متعلق لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے نوکر کو 100% کہ یہ سارا مال حرام کا ہے یا کم سے کم اتنا حصہ حرام کا, تو نوکر کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذاتی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس مال کو وہ نہیں بیچ سکتا ہے, البتہ یہ اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ اس مال کو مالک تک پہنچائے کیونکہ یہ اس کا مالک نہیں بنا. جو غصبی مال اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تب ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو اپنے مالک تک پہنچائے. نوکر یہاں پر اس مال کو فقط بیچتا ہے, ایک آلے انسٹرومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے, باقی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو ذاتی اعتبار سے اس پر صرف اتنا واجب کہ اس مال کو نہ بیچے جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ حرام والا مال ہے. اور مالک کو بتانے کا مسئلہ نہیں انل منکر کا, وہ اگر نہیں انل منکر کی شرائط پوری ہو رہی ہیں تو واجب ہوگا. شرائط کون سی یہاں دیکھی جائیں گی؟ بنیادی طور پر دو شرط کہ اگر بلکہ ایک ہی شرط کہ اگر نوکر کو 100% یقین ہے کہ مالک پر کوئی اثر نہیں ہونا, میں جتنا بتاؤں جتنا اس کو وضاحت کروں مالک نہیں مانے گا, تو اس صورت میں امر بالمعروف نہیں انل منکر معاف ہے. نوکر ہی کے لیے نہیں ہر مومن کے لیے کہ اگر کبھی آپ کو یقین ہو جائے کہ فلاں گناہگار کو بتایا جائے تب بھی وہ کوئی اثر نہیں لے گا, ایسی صورت میں گناہگار کو بتانا معاف ہے. یہاں بھی یہی مسئلہ کہ اگر نوکر کو یقین کہ مالک کبھی نہیں مانے گا اس کو بتانا واجب نہیں ہے, وہ مسئلہ معاف ہو گیا. اور اگر 99% تک یہ ہے کہ شاید مال جائے تو یقینا نوکر کے لیے مال کو بیچنا بھی حرام اور مالک کو نئی انل منکر کرنا بھی حرام. یہاں پہ یہ سوال کہ اگر شبہ محصورہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ شبہ محصورہ کو ہمیشہ 100% یقین مانا گیا, یہ ایک اپنی جگہ ایک مسئلہ کہ شبہ محصورہ یہ 90% 99% والی بات نہیں, شبہ محصورہ نام ہے اس بات کا کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ اس میں ایک چیز حرام ہے. تو جب شبہ محصورہ پیدا ہو جائے تو وہاں پہ یہ قاعدہ بھی ختم ہو جائے گا مسلمان کا عمل صحیح, کیونکہ یہ 99% تک کام آتا ہے. جہاں 100% یقین ہے کہ ضرور ایک حرام ہے ان چند چیزوں کے اندر, وہاں پہ یہ قانون کام نہیں آئے گا. تو ایسی صورت میں جو نوکر گئی وہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ سمجھ کہ یقینی حرام میرے ہاتھ میں ہے وہ چیز کو نہیں بیچ سکتا اور مالک کو نہیں انل منکر کرنا واجب. اب یہ کچھ سوال تحریری طور پر آئیں تو ان کو پہلے بتا دیا جائے, پھر اس کے بعد وہ 15 منٹ کا وقت پورا ہو جائے گا تو ہم کچھ دیر یہاں رہیں گے, آپ حضرات کو پھر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گواہ طلاق کی گواہی دے اگر اس کے پیسے بھی لے تو کیا ایسا گواہ صحیح؟ جی ہاں, اگر وہ عادل ہے, باقی ہر اعتبار پہ عادل, صرف اپنے آنے جانے اور بیٹھنے کی زحمت کے پیسے لے رہا, اسلام میں ہوتے ہی اب تو عادل ہے, کسی کا لوگ کی فالتو نہیں ہے, فضول نہیں, یہ بھی ایک قانون ہے جو مجھے بیان تو نہیں کرنا. لیکن سوال آ گیا تو ایک جس کا ورڈ ہے وہ بتا دوں کہ ہر مومن کا عمل محترم, عمل مومن محترم. محترم کا مقصد یہ کہ مومن کے ہر عمل کی ایک حیثیت ہے, ایک عزت ہے, ایک قیمت. وہ خود معاف کر دے تو دوسری بات, جب تک کہ معاف نہ کرے تو جو کام بھی مومن کسی کے لیے کرے گا وہ اس کے پیسے مانگ سکتا ہے. مومن کا عمل یا وقت حضور یا بیکار چیز نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آ کر اسے لے جائے اور اس کے وقت کو ضائع کرے. تو بہرحال اگر وہ عادل آدمی ہے صرف پیسے مانگ رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ عدالت سے خارج نہیں ہوگا اور طلاق بالکل صحیح. دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت اپنے نکاح نامے میں کس قسم کی شرائط رکھ سکتی ہے, اور کیا مرد کو یہ اختیار ہے کہ عورت کو اجازت دے کہ جس قسم کی چاہے شرط رکھے؟ یہ اختیار تو نہیں, یہ شرط ہی باطل ہے. یہ کہنا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جو شرط چاہے رکھو, باقی اگر یہ نہ کہا جائے بلکہ شرطیں بتائی جائیں, فلا شرط فلا شرط, تو بہرحال ہر حلال ہر مباح چیز کی شرط ایک عورت اپنے نکاح میں رکھ سکتی. ہاں, کسی حرام چیز کی شرط رکھنا جائز نہیں, مثلا کسی واجب کے جوڑنے کی شرط. تو ہر وہ شرط جو اسلام میں مباح جائز ہے اس کو عورت اپنے نکاح نامے میں مقرر کر سکتی ہے, رکھ سکتی. اور اس صورت میں اچھا اب مسئلہ اس کے بعد آتا ہے, تو فرض کیجیے کہ اس نے شرط رکھی کہ مرد میرے علاوہ کسی عورت سے نکاح نہیں کرے گا, یہ شرط رکھ لی. مرد نے اگر دوسرا نکاح کر لیا شرط کے خلاف ورزی کرتے ہوئے تو مرد گناہگار نہیں ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھے, گناہگار نہیں ہوگا, نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح نامے میں شرائط رکھنے کا مقصد اگر مرد کو دباؤ ڈالنا ہے اور عورت طلاق نہیں چاہتی ہے تو یہ بڑی مصیبت بن جاتی ہے بعد, کیونکہ نکاح نامے میں اگر شرط رکھی ہم نے اور مرد نے اس کے خلاف ورزی کی تو وہ طلاق ہو جائے گی, طلاق ہو جاتی ہے, نکاح باطل ہو جاتا. اور مرد کو ہی اگر مرد بھی ذرا کچھ درسوں ورسوں میں آنے والا, وہ خود بھی جا کے مسئلہ معلوم کر سکتا تو یہ شرط میرے لیے واجب تو ہے نہیں کہ میں مخالفت کروں تو گناہ ملے, گناہ نہیں ملے گا, اس سے چھٹکارا مل جائے گا. تو ہو سکتا کہ وہ عورت کو یہ اختیار دے کر در حقیقت عورت کو پریشان کر رہا کہ یہ اختیار دے کر جو شرط چاہے رکھو, عورت کی سمجھ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے میں اس کو دبا سکتی ہوں, مطلب وہاں بالکل الٹا ہوگا کہ اب یہ مرد کے لیے جب طلاق دینا چاہے تو ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ طلاق کی تاریخ شرائط پوری کرے, وہ شرط کی مخالفت کرے اور یہ اکثر علماء کے نزدیک طلاق ہو جائے گی. اس اعتبار سے یہ مسئلہ کیونکہ بہت اہم بن گیا, اس کو مختصر کے وقت میں حل نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر کوئی شرطیں رکھوانا چاہتا ہے تو وہ ایک ایک شرط مجھے بتائے, پھر میں بتا سکوں گا کہ کون سی شرط صحیح ہے کون سی غلط. ایک سوال یہ کہ بڑے بیٹے کو پتا نہیں کہ باپ کی نمازیں قضا ہیں یا نہیں تو وہ کیا کرے؟ یہ غالباً امتحان کے بھی پوچھا گیا تھا, یہ شبہ موضوعیہ کہ بڑے بیٹے کو شک ہو رہا ہے کہ میرے باپ سے کوئی قضا نماز ہے یا نہیں, شبہ موضوعیہ ہے. اس صورت میں اصل برات جاری ہوگی آزاد, یہی سمجھے گا بڑا بیٹا کہ میرے باپ سے کوئی قضا نماز نہیں. اور یہی دوسرے سوال کا جواب ہے کہ مرنے والے پر قرضہ واجب ہے یا حج واجب, اس بات کی تحقیق کریں یا نہ کریں؟ قرضہ یا حج یا قمت یا زکاۃ سب میں یہی مسئلہ, تو ایک تو یہ قاعدہ مسلم چلے گا کہ مرنے والا مسلمان کا اس کا ہر عمل صحیح ہے, پھر صبح موضوعیہ چلے گا شک ہو رہا ہے اس کا قرضہ ہے یا نہیں, شک کے عالم میں آزادی کا رابطہ ہے, یہی مانیں گے کہ قرضہ نہیں. اور یہ آخر کے آخر کا ایک سوال یہ کہ اگر کپڑا دھونے والی غیر مسلم اور اس کے دھلے ہوئے کپڑے پاک کرنے کے بجائے دھوپ میں ڈال دیے جائیں تو کپڑا پاک ہوگا یا نہیں؟ بالکل پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ دھوپ جو ہے وہ کپڑے کو کبھی پاک نہیں کرتی ہے۔ دھوپ کے ذریعے زمین، درخت، مکانات اور وہ چیزیں کہ جن کو موو کرنا عام حالت میں بہت مشکل ہے، بڑے بڑے قالین، بڑی بڑی دریاں، صرف وہ پاک ہو سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز کہ جس کو اٹھانا اور اٹھا کر پاک کرنا آسان ہے، حرج نہیں آتا اس کے اندر۔ یہ حرج کا مسئلہ، حرج نہیں آتا، اس چیز کو کبھی بھی دھوپ سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ تو غیر مسلم نے کپڑا دھویا، اس صورت میں اس کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ایک چیز اور بتا دی جائے کہ اس وقت ہم اپنے غیر مسلم نے اگر کپڑا دھویا تو اسے پاک نہیں مانا جائے گا، بلکہ اسے دوبارہ پاک کرنا پڑے گا۔ بس ایک آخری چیز، کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے سوال جواب کا، وہ یہ کہ اب ہمارا سمسٹر اس منزل پر آ گیا کہ دوسرے امتحان کا موقع قریب آ رہا، تو آئندہ ہفتے میں کسی وقت بھی دوسرا امتحان آپ سے لیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات آنے والی دو یا تین کلاسز میں پوری تیاری کے ساتھ اور پوری باقاعدگی کے ساتھ آئیے، کیونکہ یہ امتحان وہ دنیاوی امتحان ہی، اس سے خود آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مسائل آپ نے سمجھے۔ جو پرانا امتحان ہوا اس کے پرچے کو، اس امتحان کے پرچے کو کسی کلاس میں آپ کے سامنے بتایا جائے گا، اس کا جواب اور جو نمبر ہیں وہ بھی آپ کو بیان کیے جائیں گے، تاکہ آخری امتحان میں ان سب کو جمع کیا جا سکے۔ آج کا درس اختتام کو پہنچا، اب آپ حضرات سے انشاءاللہ بدھ کے دن ملاقات ہوگی۔